یکسوئی کی ضرورت. یہ یکسوئی بھی بڑی نعمت ہے راہ سلوک میں ترقی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کے حصول کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں پہلے ذرا سمجھا ہی دوں، راہ سلوک میں ترقی کے لیے، تزکیہ کے لیے، دل کو مجلہ کرنے کے لیے، دل کو مصفہ کرنے کے لیے یکسوئی کی بڑی اہمیت ہے. پہلے زمانے میں صوفیاء کرام نے تزکیہ کے لیے، دل کی صفائی کے لیے چار رکن تجویز کیے تھے: قلت طعام، کھانے میں کمی، کم کھانا، قلت طعام، قلت منام، سونے میں کمی، کم سونا، قلت کلام، تیسری چیز، کم بولنا، اور چوتھی چیز قلت اختلاط مع الانام، مخلوق کے ساتھ کم ملنا، ملنے جلنے کو کم کر دینا. تو کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کو کم کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر کھانا، ضرورت کے بقدر سونا، ضرورت کے بقدر بولنا، اور ضرورت کے بقدر ملنا. اصلاح کے لیے چار رکن تھے اور اس پر خوب محنت کرائی جاتی تھی. اور شیخ جو ہے وہ تجویز کرتا تھا کہ آپ کو کتنا سونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اس لیے کہ مرید کبھی کبھی جذبے میں آ کر اس میں غلطی کر بیٹھے گا تو اس کے بدن کو ضرورت ہے 6 گھنٹے کی اور وہ 3 گھنٹے سونا شروع کر دے گا تو بیمار ہو جائے گا. اس کے بدن کو ضرورت ہے 2 روٹیوں کی اور وہ 1 ہی کھائے گا تو مرید شیخ سے مشورہ کرتا تھا اور شیخ طے کرتا تھا. اور اس زمانے میں قوا مضبوط تھے، لوگوں کی صحتیں بہت اچھی تھی، اس لیے اصلاح کے لیے یہ 4 مجاہدے کروائے جاتے تھے. 4 مجاہدے: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور مکسنگ کو بالکل کم کر دینا. اب کم کھانے میں یہ ہے کہ خانقاہ میں آ گئے، شیخ کے پاس، شیخ کے پاس آ گئے تو مطبخ سے جو پکتا ہے وہ کھاؤ، تو کوالٹی کے اعتبار سے جو پکتا ہے وہ کھاؤ، اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے جتنا ملتا ہے اتنا کھاؤ. کبھی باسی روٹی بھی ملتی تھی، کبھی روزانہ دال ہی مل رہی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ صرف روٹی اور لسی، روٹی اور لسی، اور لسی میں بھی دہی کم اور پانی زیادہ، نہ نمک نہ شکر. اور کبھی کبھی یہ کہ فاقہ ہوتا تھا تو صرف روٹی پہ اکتفا کرنا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی یہ کہ پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی تھی تو ایک وقت کا کھانا، کبھی یہ کہ آدھی روٹی ملتی تھی، پاؤ روٹی ملتی تھی. لیکن وہ حضرات یہ سب کچھ کرتے تھے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اس لیے کہ مقصود تھا نفس کی اصلاح. سونے میں یہ کہ اعمال اتنے لگا دیے جاتے تھے کہ تہجد میں اٹھو، اس کے بعد اتنا ذکر کرو، پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے مراقبہ کرو، اس کے بعد اشراق پڑھو، اس کے بعد ناشتہ کر کے تلاوت میں لگ جاؤ. تو شیخ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا نظام ایسا بناتا تھا کہ سونا بھی کم ملے، لیکن شیخ بہت ماہر ہوتا تھا، اسے ضرورت کا احساس ہوتا تھا، تو اس کے مطابق اس کو 3 گھنٹے کی ضرورت ہے، اس کو 4 گھنٹے کی ضرورت ہے، اس کو 5 گھنٹے کی ضرورت ہے. کبھی کوئی خانقاہ میں آیا تو اس کی حالت کو دیکھ کر کے شیخ نے اسے حکم کر دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ خانقاہ میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کے لیے پانی بھر بھر کے لانا. اب نہ وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نہ مجلسوں کو سنتا ہے، بس یہ اس کی اصلاح کے لیے. یہ طریقے ہوتے تھے اصلاح کے، طریقے ہوتے تھے. ایک بزرگ کے یہاں ایک مولانا صاحب گئے، مرید ہوئے. اب ان کا دل جو ہے وہ زیبائش اور آرائش میں بہت لگتا تھا، تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. لیکن آدمی یہ کام نمائش کے لیے کرے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، پھر یہ کہ فضول خرچی میں مبتلا ہو جائے، پھر یہ کہ دل اسی میں لگا رہے، نماز میں بھی ذہن اس کی طرف نہ رہے کہ مجھے رکوع کرنا ہے اور سجدہ، ذہن یہ رہے کہ رکوع اور سجدہ اس طرح کروں کہ میرے کپڑے خراب نہ ہوں، شلوٹ نہ آ جائے، کریس نہ آ جائے، تو اس کی تو اصلاح ضروری ہے. تو بیعت ہوئے، بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے معمولات کچھ نہیں، آپ کے معمولات کچھ نہیں، 5 وقت کی نمازوں سے پہلے یہ جو مسجد کا ٹینک ہے جس سے لوگ وضو کرتے ہیں، یا جو حوض ہے اس میں وہ پمپ کے ذریعے آپ پانی بھر دیں گی 5 وقت کی نمازوں. یہ بہت خوش ہوئے، طبیعت تو ذرا آزاد ہی تھی کہ یہ تو بہت اچھا ہوا بھائی، ہم تو بیعت ہونے میں اسی لیے تو ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے کہ لمبے لمبے وظیفے ملیں گے، یہ تو پانی، جوان آدمی ہوں میں، پانی بھر دیں گے، اس میں کون سا بڑا مشکل کام ہے. تو پہلی نماز کا وقت آیا، انہوں نے پمپ سے پانی بھرا، تو وہ پمپ کرنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹے سب ان کے بدن پر اڑ رہے تھے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو ان کے کپڑے سارے گیلے ہو گئے، اور گیلے ہونے کے بعد جب وہ خشک ہوئے تو وہ آئن ٹوٹ چکی تھی. تو نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کو ذرا شرم لگی کہ یہ تو میری آئن ٹوٹ، جلدی جلدی گئی اپنے کمرے میں، اور استری، اب اس زمانے کی استری، کوئلے کو گرم کرو ڈالو، اور انہوں نے آئن کر کے پھر پہن لی اثر سے پہلے. ابھی تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ شیخ نے مجھے کون سا معمول دیا ہے. اثر کا وقت آئے تو پھر انہوں نے پمپ کرنا شروع کر دیا، پھر وہی حالت، اب اثر کے بعد جلدی جلدی گئی اور پھر انہوں نے آئننگ شروع کر دی. مغرب کا وقت آئے تو پھر انہوں نے پمپ کرنا شروع کیا، اب آئن کب تک کر دے، بالآخر تھک گئے 4th, 5th, 6th, 7th نماز میں، اور یہ خیال آئے کہ چلو اب دوسری نماز کی بات کر لیں گے، یہ 2 نمازیں ساتھ ساتھ ہیں، تیسری نماز کی بات کر لیں گے. تو اس طرح ان کو عادت ہو گئی، اور وہ جو نمائش کی، لوگوں کو دکھانے کی ایک طبیعت تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں اچھے کپڑوں کے اندر، اس کا علاج بغیر کسی ذکر کے ہو گیا. آپ کسی جگہ جب نوکری پہ جائیں گے ٹوپی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، اور وہ ماحول وہاں نہ ہو، تو پہلے دن ذرا آپ کو شرم سی لگتی ہے، دوسرے دن بھی شرم سی لگتی ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ بھی یوز ٹو ہو گئے ان کپڑوں سے، وہ ایک شیطان کی چال تھی کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے. محنت کرائی جاتی تھی پہلے، اور محنت اس لیے کرائی جاتی تھی کہ مرید بھی آتے تھے محنت کرنے کے لیے. آج بھی اگر کوئی مرید محنت کرنے کے لیے تیار ہو، اور صرف زبانی کہنے سے وہ نہیں ہوتا، کام سونپا کر لیا، کام سونپا کر لیا، تو آج بھی اسے آسان طریقے سے محنت کروائی جاتی ہے. تو کھانا کم اور سونا کم، کھانا کم اور سونا کم، اور بات چیت کم، اور لوگوں سے مکسنگ کم. اب ہمارے زمانے میں قوا کمزور ہو گئی، پہلے زمانے میں کتنی کتنی پریشانیاں آتی تھی گھروں میں کسانوں کو، آٹھ آٹھ دس دس بچوں کا باپ اور کھیتی دو بیگھے، قرض میں ڈوبا جا رہا ہے، لیکن ایسا سنتے نہیں تھے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اس لیے کہ قوا مضبوط، طاقتیں تھیں اس زمانے میں، تو اس زمانے میں لوگ فاقے بھی برداشت کر لیتے تھے اور اس زمانے میں کم نیند سے بھی کام چل جاتا تھا. اب یہ مشائخ جو ہے وہ بہت ماہر ہوتے ہیں اس فن میں، ان کی فیلڈ ہے، اس لیے متقدمین کے یہاں چار رکن تھے اصلاح کے، مجاہدے کے، اب صرف دو رکن رہ گئے. کہا کہ نہیں، اب سونا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیند پوری نہیں کریں گے تو قوا کمزور ہے، تو نیند بھی پوری نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ پھر ذکر جہری بھی کریں گے، مراقبے بھی کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے. پہلے زمانے میں قوا اتنے مضبوط تھے، قوا اندر کی جو طاقتیں ہیں، فطری طور پر اللہ نے ایسے لوگوں کو بنائے تھے کہ قوا اتنے مضبوط تھے کہ ایک ایک آدمی لاکھ لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا تھا لیکن اسے سر میں تکلیف نہیں ہوتی تھی. اب ہمارے لیے 500 مرتبہ کرنا بھی مشکل ہے، دماغ تھک جاتا ہے. ایک ایک سانس میں وہ مشق کرائی جاتی تھی، مشق کرائی جاتی تھی، اللہ 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 10 مرتبہ ایک سانس میں بولو، پھر 20 مرتبہ ایک سانس میں، اللہ 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 اللہ، ایک سانس میں 20 مرتبہ. ایسا کرتے کرتے 100 اور 200 مرتبہ ایک سانس میں پڑھ دیتے. قوا مضبوط تھے، اب قوا مضبوط نہیں ہے، اس لیے 12 تسبیح پر معاملہ آ گیا. لیکن میرے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آج کل بہت چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، اور حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو گولیاں بہت بڑی بڑی ڈاکٹر دیتے تھے، کبھی کبھی حلق میں بھی محسوس ہوتی تھی. اب اس سے چھوٹی گولی بن نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اس گولی میں شفا کے لیے جتنی چیزیں ڈالنی ہو تو ڈالنی ہی پڑے گی. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں بڑے بڑے گولے تھے، ہمارے زمانے میں بالکل چھوٹی چھوٹی گولیاں ہو گئی، لیکن ان چھوٹی گولیوں سے بھی وہی شفا مل جاتی ہے جو بڑے گولوں میں تھی. تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جسمانی صحت میں اگر یہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر ان کے حالات کو دیکھ کر روحانی بیماریوں کے معاملے میں ایسا نہیں کریں گے. تو کہا پہلے زمانے میں لاکھ لاکھ اس میں ذات کے ذکر کے گولے تھے، اب وہی کام 500 کی گولی میں ہو جاتا ہے. تو قلت منام، جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اللہ کے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے، ان حقوق کو سامنے رکھ کر سو جتنا سنو سونا ہو، اور کھاؤ شرعی حد میں رہ کر کھاؤ. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خوب کھاؤ، خوب کام کرو، اچھا اچھا کھاؤ، اچھا اچھے اچھے کام کرو، لیکن ذرا بھوک رکھ کر کھائے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کر نہیں، پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کر نہیں، یعنی پیٹ کو سیٹسفائی کرو، نفس کو نہیں. بس پیٹ سیٹسفائی ہو جائے، ہنگر ختم ہو جائے، پھر ہاتھ کھینچ لو. تو اس میں تو اتنا مجاہدہ نہیں رہا، اس لیے خانقاہوں میں بھی اچھا اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، سونے کے لیے بہت زیادہ وقت دیا جاتا ہے تاکہ آرام سے نیند پوری کر کے جو کام کرنا ہے وہ کر سکے، اطمینان سے کھانا کھا کر کے ذہن ادھر ادھر نہ جائے، وہ کام کر سکے. لیکن آج بھی اصلاح کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، کم بولنا اور کم اختلاط. اور یہ صرف سالکین کے لیے نہیں ہے، جو لوگ کسی کے مرید نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو ان کو بھی روحانی نفع ہوگا، اور عمل نہیں کریں گے تو ان کو بھی روحانی نقصان ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اختلاط سے نہیں بچتا، اختلاط سے نہیں بچتا تو اس کے دل پر غبار چڑھتا رہے گا، اور غبار چڑھتا رہے گا تو دل ظلمات اور اندھیریوں سے بھر جائے گا، تاریکیوں سے اور ڈارکنس سے بھر جائے گا، اور اس کے دل سے انوار نکل جائیں گے. آج کل ہمیں جو اعمال کا نفع نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے، یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. یکسوئی کی وجہ سے وہ جو غبار پڑا ہے وہ دھل جاتا ہے، غبار دھل جاتا ہے. غبار اگر کم ہوتا ہے ایسے ہی جھاڑ لیتے ہیں، غبار زیادہ ہوتا ہے تو کرتے کو اتار کر کے یوں جھاڑنا پڑتا ہے ذرا زور سے، اور غبار کی تہ جم جاتی ہے تو اسے دھونا پڑتا ہے. تو یہ روزانہ کی یکسوئی جو ہے وہ یوں ہی جھاڑ دینے گا، اور مہینے کی یکسوئی جو ہے وہ غفلت رہی اور کچھ زیادہ ہی تو اسے ذرا دونوں ہاتھ سے جھاڑنا پڑتا ہے. اور جب تہ جم گئی اس کی تو یہ سالانہ اعتکاف میں 10 دن آ کر کے اسے دھونا پڑتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، بزرگ تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان سے خلافت تھی، اور ان سے پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ہیں، بیعت وہاں تھے. اور سلوک میں چلتے رہے تو حالت یہ ہو گئی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یکسوئی کا اتنا غلبہ تھا اور الگ تھلگ لوگوں سے اتنا رہتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ حضرت کے پاس سبق پڑھتے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے. تو یکسوئی اتنی اختیار کر لی تھی حضرت نے کہ سبق پڑھاتے ہوئے بولتے کچھ نہیں تھے. پھر سبق کیسے پڑھاتے تھے؟ کہ ہمیں خود سٹڈی کر کے، ہمیں خود لیکچر پریپئر کر کے لے جانا پڑتا تھا، اور ہمیں بولنا پڑتا تھا. تو جاتے تھے کہتے ہیں بالکل گمسم بیٹھے ہوئے خاموش. اب کتنا اللہ کی طرف اس وقت حضرت کا فوکس ہوگا کہ خاموش بیٹھتے تھے. ہم ہی ان کے سامنے ٹپائی رکھ دیتے تھے، ان کے سامنے کتاب رکھ دیتے تھے صفحہ کھول کر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر پڑھنا شروع کرتے تھے. اگر غلطی جاتی تھی تو بولتے نہیں تھے، جہاں غلطی گئی تو کتاب بند کر دی. یعنی اتنا بھی نہیں کہ میں غلطی بتلاؤں اور آگے پھر سبق جاری رہے. جہاں غلطی گئی کتاب بند. بند کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غلطی گئی ہے، اٹھ کر چلے جاؤ، اسے درست کر کے اب کل آنا. میرے بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے جن جن لوگوں سے دین کے بڑے بڑے کام لیے ہیں وہ تب لیے ہیں جب انہوں نے تزکیہ پر محنت کی اور دل ان کے ایسے ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے پھر ان کے دلوں پر فیضان برسنے لگا، اور ایسا فیضان ہوا کہ ادھر سے وہ فیض بہ بہ کے ان کے سینوں پہ آتا تھا اور ان کے سینوں سے پورا عالم سیراب ہوتا تھا. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالی شانہ نے اتنا عظیم الشان کام لیا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنا تزکیہ کرایا، تزکیہ برابر قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. اور یہ پورا خاندان، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا، ان کے بھتیجے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس خاندان میں سب یہ مزکہ، مجلہ، مصفہ تھے. تو کم بولنا. باتونی لوگوں کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ ایک امرود بیچنے والا کہتا ہے کہ امرود، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ میں امرود بیچ رہا ہوں، گواوا بیچ رہا ہوں، تو ضرورت کے پیش نظر بول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر غبار نہیں آئے گا. لیکن ایک شخص جو امرود نہیں بیچتا، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے صرف کہے گا امرود، اب یہ بغیر ضرورت کے ایک مرتبہ بولا، کہ اس کے سینے کے اوپر غبار آ جائے گا، دل پر غبار آ جائے گا. بغیر ضرورت کے بولنے سے اور بغیر ضرورت کے دوسروں سے ملنے سے سینے پر غبار آتا ہے، اور اس غبار کو روزانہ اگر جھاڑ لیا گیا تو ایسا کرنے سے کافی ہو جائے گا، یعنی آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے کی یکسوئی سے کام ہو جائے گا، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی یکسوئی ہو رہی ہے لیکن مہینے میں تین چار دن کچھ غفلت ہو گئی تو اب یہ بڑھ گیا، تو اب اسے مہینے میں 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے ایک مسترشد پر مکتوب میں لکھا کہ ماہانہ خلوت یہ ہے کہ جمعرات کو مغرب کی نماز سے لے کر جمعے کی مغرب کی نماز تک مسجد میں پوری یکسوئی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، نفل اعتکاف میں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جمعے کے دن صبح صادق سے لے کر مغرب تک اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، روزہ بھی رکھو ساتھ میں، تاکہ کھانے پینے سے بھی یکسوئی ہو جائے، منتھلی یکسوئی ہے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب میوات جاتا ہوں اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو میرے سینے پہ غبار چڑھ جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے ایسی ہے دنیا کو کہ لایانی سے بغیر ضرورت بات کرنے سے بھی غبار آتا ہے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے بھی غبار آتا ہے، لیکن مشائخ اور بزرگان دین اس غبار کو سمجھتے ہیں تو وہ جھاڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ غبار میں محسوس کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پتہ نہیں سامنے والے کی کیا دینی حالت ہے، فسق و فجور میں کتنا مبتلا ہے، تو جب تہ زیادہ جم جاتی ہوگی، بڑھ جاتی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ میں 3 دن یا تو اعتکاف کر لیتا ہوں یا 3 دن حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں چلا جاتا ہوں، یہاں بھی یکسوئی وہاں بھی یکسوئی، یکسوئی کی نیت سے خانقاہ میں۔ تو یکسوئی بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اختلاط سے دل کی ظلمت اور تاریکی بڑھے گی اور انوار ختم ہو جائیں گے، تو جب انوار ختم ہو جائیں گے انوار، تو راستہ نظر کیسے آئے گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ دین کا کام کرنے والوں سے کہتے تھے، علماء بہت آتے تھے علماء حضرت کے پاس، تو اکثر تو علماء، لیکن علماء بھی دین کا کام کرتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی یہ بھی دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لوگوں پر محنت کرتے ہیں، تو دین کا کام، دین کی خدمت کرنے والوں سے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص وہ ہے جو دین کا کام کرتا ہے لیکن خلوت اختیار نہیں کرتا، خلوت کا اہتمام نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ہے جو دین کا کام کرتا ہے اور خلوت کے ساتھ۔ مولانا محمد علی دین کا کام کر رہے ہیں، خلوت اختیار نہیں کرتے، تو کیا خلوت اختیار نہیں کرتے کا مطلب ہے کہ فارغ وقت میں گڑبڑ نہیں، دین کے کام میں اتنے مشغول ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں اس طالب علم پر محنت کر لوں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، تو ان کی تسبیحات رہ جاتی ہے، کیوں تسبیحات رہ جاتی ہے کہ یار ایک آدمی مل گیا ہے، اگر تسبیح میں جاؤں گا تو یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے محنت کرنے سے میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے۔ ہمارے مولوی صفوان جب ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو ہمارے یہاں مدرسے میں تعلیم کے ساتھ تزکیہ کا بھی ایک نظام ہے کہ طلبا کو تزکیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اصلاح نفس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ذکر کا بھی وقت ہوتا ہے، تلاوت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو جب نئے نئے داخل ہوئے تو طالب علم تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو محنتی طالب علم تھے وہ، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور طالب علم کو تو ایک ایک سیکنڈ پڑھنے میں خرچ کرنا چاہیے. یہ ذہن میں ان کا آیا. اور یہ ذکر میں ہماری 15 منٹ چلی جاتی ہے، تو یہ 15 منٹ کے اندر تو ہم کتنا مطالعہ کر لیتے. یہ سورہ یاسین شریف جو صبح پڑھائی جاتی ہے اس میں ہماری 10 منٹ نکل جاتی ہے، اس میں کتنا مطالعہ ہمارا ہو جاتا. یہ معمول ایسا کرتے کراتے پورے دن میں ہمارا 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے، اور ہم یہ کام، یہ ذہن میں فطری چیز تھی، کوئی قباحت نہیں تھی. اس وجہ سے وہ دل دل میں کبیدہ خاطر ہوں گے. میں اس پر کسی طرح مطلع ہوا تو میرا بولٹن میں بیان تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا گھر جائے گا، میں بیان کے لیے جا رہا ہوں، تو گھر جا کر کے اپنے والدین کو مل لینا، بھائی بہنوں کو مل لینا. ایسا کر کے میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حفیظ عبد الواحد کی گاڑی میں ہم لوگ جا رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا، حفیظ عبد الواحد نے، کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے اور ہم لیٹ ہو چکے تھے. یعنی اگر ہم چلتے ہی رہتے تو بھی ہم بیان کے وقت میں مشکل سے پہنچتے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رکنا پڑے گا. کہ گاڑی میں میرا پیٹرول ختم ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر چلتے رہیں تو بولٹن پہنچ سکے. تو میں نے کہا اب اس میں تو پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر ہم رکے تو لیٹ پہنچیں گے، اور اگر نہیں رکے تو پہنچیں گے ہی نہیں. تو میں نے کہا رک جاؤ. اب وہ پیٹرول بھر رہے تھے اور مولوی صفوان پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صفوان، اس وقت ہمارا مقصد تو تقریر کے لیے پہنچنا ہے، تو ہمارا تو ایک ہی لیٹ ہے، ہمارا تو ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ ڈرائیور ہانکتا رہے گاڑی، تو یہ غلط تو نہیں کر رہا ہے کہ سائڈ پہ رک گیا 15 منٹ کے لیے. میں نے کہا ہم تو آلریڈی لیٹ ہیں، تو یہ پیٹرول بعد میں ڈلواتا رہتا، ہم چلتے ہی رہتے پہنچ جاتے وقت پر. تو جو کہ ذہین ہے تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ تعلیم کے ساتھ جو تزکیہ کا کام ہے، یہ 15-20 منٹ ہم پیٹرول اسٹیشن پہ رکتے ہیں، اگر یہ پیٹرول اسٹیشن پر نہیں رکیں گے تو وہ علم کی طرف جو ہماری گاڑی جا رہی ہے وہ منزل تک نہیں پہنچے گی. تو جو لوگ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، جو مسلم شریف پڑھاتے ہیں، جو جلالین شریف پڑھاتے ہیں، مدرسے میں جو لوگ پڑھاتے ہیں فقہ کی کتابیں، ان کا مزاج بھی بالکل ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں جیسا ہوتا ہے. دونوں میں جذبہ، ان میں جذبہ یہ کہ یہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو میں اسے سمجھا دوں، اسے تشکیل کر کے جماعت میں نکال لوں، اور ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ بھی کتاب بھی دیکھ لوں، یہ کتاب بھی دیکھ لوں، یہ کتاب بھی دیکھ لوں، تاکہ طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ میں پہنچا سکوں. دونوں کا جذبہ بہت نیک، دونوں کا جذبہ بہت نیک. لیکن اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو پھر آگے یہ گاڑی چلے گی کیسے، میری تشکیل کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تشکیل تو ہوگی لیکن گاڑی منزل تک نہیں پہنچے گی، اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا. درس میں 50 اقوال تو میں بیان کر لوں گا کہ فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، اکیڈیمک لیکچر تو بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن طالب علموں کو جو فائدہ وہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو ڈیسٹینیشن تک میں کسی کو نہیں پہنچا سکوں گا. اس لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کرو. مذاکرے میں بار بار کیا کہا جائے، اعمال کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو. لیکن وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جو جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کو شیطان غلط استعمال کرواتا ہے، اس جذبے کو یوز کر کے اعمال سے غافل کر کے اس میں لگا دیتا ہے. اس وقت ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ میری ضرورت ہے، پہلے میں پیٹرول بھر لوں، یہ اسی زمین پر ہے، آج نہیں تو کل ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور یہ نہیں تو کوئی اور ہاتھ میں آئے گا، ذرا میں ٹھیک تو ہو جاؤں. حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک درخت کاٹنے والا جنگل میں گیا اور اس نے جا کر کے نوکری تلاش کی. اس نے کہا کہ مجھے درخت کاٹنے کا کام دو. تو کہا کاٹ بھی سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں کاٹ سکتا ہوں. کہ پھر کاٹ کر دکھا. وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی منٹ میں ایک درخت کاٹتا ہے تاکہ اس کے حساب سے اس کی تنخواہ مقرر ہو. تو اچھا کاٹا اس نے, بہت ماہر تھا. تو کہا کہ چلو تم کو نوکری بھی ہم نے رکھ لیا. نوکری بھی رکھ لیا, پورے دن کی اتنی تنخواہ تمہاری. اب سب لوگ جو ہیں جتنی مدت میں 20 درختوں کو کاٹتے تھے وہ اتنی ہی مدت میں 25 کو کاٹتا تھا. بہت خوش وہ صاحب, بہت خوش کہ جتنی تنخواہ دے کر 20 درخت کٹتے ہیں اتنی ہی تنخواہ میں 25 کٹ رہے ہیں. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, اس کے بعد دیکھا کہ 25 کے بجائے 24 کٹے, پھر دیکھا کہ 23 کٹ رہے ہیں, پھر دیکھا کہ اب تو 20 پر آ گیا ہے, پھر دیکھا کہ اب تو 18 بھی آ گیا ہے, پھر دیکھا 15 بھی آ گیا ہے. تو اسے بلا کر اس کے کان کھینچے, ڈانٹا, غفلت کر رہا ہے؟ کہا کہ نا غفلت تو نہیں کر رہا ہوں, محنت میری اتنی ہی ہے. کہ محنت اتنی تو یہ 25 سے 15 پر کیسے آ گیا؟ نہیں نہیں تو ضرور ادھر ادھر سگریٹ پیتا ہوگا, چائے پانی کرتا ہوگا. کہا کہ نہیں میں برابر محنت سے کام کر رہا ہوں, لیکن میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کہا جا کام کر. ابھی اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اور لوگوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور پوچھا کہ وہ محنت سے کام کرتا ہے. کہا کہ ہاں بہت محنت سے کام کرتا ہے, جیسے پہلے کرتا تھا اسی طرح. دیکھو پہلے کی جتنی محنت ہے اتنی ہی ابھی, لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ آؤٹ پٹ کیوں نہیں ہے؟ تو میں حضرات علماء کرام سے بہت ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعہ کے نتیجے میں آپ ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, خلوت کو چھوڑ دیتے ہیں, تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور طالب علموں کے سامنے علم کا انبار لگا دیتے ہیں, لیکن اگر اس کا آؤٹ پٹ نہ ہو تو آپ کو کوئی خوشی ہوگی؟ اصل تو آؤٹ پٹ ہے. میں میرے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ جو تشکیل کر رہے ہیں اور اس تشکیل کی وجہ سے, سمجھانے کی وجہ سے جو ذکر کو اور اپنے معمولات کو سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی اس تشکیل کا آؤٹ پٹ نہ ہونے والا ہو تو کیا فائدہ؟ ہم تو آؤٹ پٹ کو چاہتے ہیں اور آؤٹ پٹ کے لیے یہ ذکر وغیرہ ہے. تو کہا کہ اچھا, وہ سمجھ گیا اس لیے کہ اس کا تو کام یہ تھا, اس نے اس کو بلایا, اس نے اس کو بلایا اور اس نے اس کو یہ کہا کہ تمہارا کلہاڑا لاؤ. وہ کلہاڑا لایا تو اس نے کلہاڑے کے اوپر یوں کر کے انگلی پھیری تو دیکھا کہ وہ کلہاڑے کا جو بلیڈ ہے وہ کند ہو چکا تھا, وہ بلنٹ ہو چکا تھا, دھار اس کی دھار جو ہے وہ بلنٹ ہو چکی تھی کاٹ کاٹ کر. تو اس نے کہا کہ بھائی تو جب سے آیا ہے کاٹ ہی رہا ہے, تو اس دھار کو ذرا تیز بھی تو کرو, شارپ بھی تو کرو, شارپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر اس کو شارپ کرنے جاؤں گا تو اتنی دیر میں تو میں دو درخت گرا دوں گا. اسے شارپ کرنے جاؤں گا تو اتنی دیر میں دو درخت گرا دوں گا. ہم اپنے تبلیغی ساتھی سے کہتے ہیں کہ بھائی ذکر کر, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں تو میں ایک آدمی کو 40 دن کے چلے کے لیے تیار کر دوں گا. ہم ہمارے عالم ساتھی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا ذکر وغیرہ کرو کہ اتنی دیر میں تو میں فتح الباری کے 2 صفحے دیکھ لوں گا, 10 صفحے دیکھ لوں گا. دونوں ایک کیٹیگری میں, اور اچھی نیت سے, بری نیت سے نہیں. یہ نہیں کہ یہ ذکر سے بھاگتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ذکر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں, یہ زیادہ اہم کام ہے اس وقت. لیکن انہیں پتا نہیں کہ ان کی زبان کا کلہڑا جو ہے وہ کند ہوتا جا رہا ہے, اس میں جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہے. اب اگر یہ ایک شخص کے پیچھے محنت کرے گا تو وہ درخت کٹے گا آدھ گھنٹے کے بعد, اس کا زبان کا اثر آدھ گھنٹے, اور آدھ گھنٹے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں جنوری میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ سائٹ پر چلا جاتا آدھ گھنٹے کے لیے روزانہ اور اللہ اللہ کر کے اپنے کلہاڑے کو تیز کرتا تو 5-5 منٹ میں چلنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے, اس لیے کہ کلہاڑا تیز ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق مل جاوے, سمجھ میں آ جاوے بات. اہل علم کے لیے بھی بہت ضروری، طالب علموں کے لیے بھی. طالب علم، طالب علم سوچتا ہے کہ یہ نفل میں ہمیں کھڑا کر دیا، اتنی دیر میں تو میں چار سطر زبانی یاد کر لوں گا. اللہ کے بندے، تیرا کلہاڑا ذہن کا جب تیز نہیں ہوگا تو تجھے مضمون یاد کرنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، اور جب تیز ہوگا تو وہی مضمون دو منٹ میں یاد کر لے گا. وہ مطالعہ کرنے والا ایک اشکال ہوتا ہے، مدرس اشکال، اس اشکال کو حل کرنے کے لیے اس کے فہم کا جو کلہاڑا ہے وہ کند ہوگا تو اسے وہ اشکال حل کرنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، اور تیز ہوگا تو پانچ منٹ میں حل کر لے گا. تو وقت ضائع نہیں ہوگا، وقت بچے گا، وقت میں برکت ہوگی. اس لیے میں اپنے سارے دین کی خدمت کرنے والے ساتھی ہیں میرے سمیت، میرا بھی یہی حال ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم یہ وقت نکالیں، وقت نکالیں خلوت، بہت نفع ہوگا. آپ کر کے تو دیکھیں، ایک سال کے لیے کر کے دیکھیں، پھر نفع نہ ہو تو چھوڑ دینا. اس لیے کہ مجھے 100% اعتماد ہے اللہ کے نام میں کیوں برکت نہیں. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت کرنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی جو دین کے کام میں ہی لگا رہتا ہے اسی کو پرائیورٹی دیتا ہے اور خلوت میں نہیں جاتا، اللہ اللہ نہیں کرتا، کسی شیخ کے ساتھ مربوط ہو کر خلوت کا طریقہ نہیں سیکھتا، وہ اس کنویں کے مانند ہے جس میں بارش کا پانی ہے اور خود چشمے نہیں ہے. اس میں بارش کا پانی ہے، اندر سے چشمے نہیں ہے. اور وہ عالم اور وہ دین کی خدمت کرنے والا اور وہ داعی جو دین کا کام کر رہا ہے، وہ اس کنویں کی طرح ہے جس میں پانی ہے مگر بارش کا صرف نہیں، چشمہ ہے، اندر سے چشمہ. بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ، علماء کے لیے اور مبلغین اور دعات کے لیے بہت ہی مفید بات حضرت نے فرمائی. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کنواں جس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہو، اس پہ عورتیں جاتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، ایک ڈول نکالا تو صاف شفاف پانی، دوسرا ڈول نکالا تو صاف شفاف، تیسرا ڈول نکالا تو صاف شفاف، صاف نکلے گا پانی. لیکن جیسے جیسے وہ پانی کم ہوتا جائے گا، اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا براؤنش اثر آ رہا ہے، اب گدلا ہو رہا ہے، گدلا، اور نیچے اترے گا تو پھر تو کیچڑ ہی رہ جائے گا، کیچڑ ہی رہ جائے گا. اور وہ پانی آپ نکالتے چلے جاؤ، صاف شفاف ہی نکلے گا. اس لیے کہ ایک ڈول آپ نے نکالی تو نیچے سے ایک ڈول انکریز ہو گیا، دوسرا ڈول نکالا تو نیچے سے اور انکریز ہو گیا. وہ ڈول جو ہے وہ نیچے کیچڑ تک جا ہی نہیں پاتی، وہ پانی اوپر صاف ستھرا رہتا ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو لوگ خلوت میں نہیں جاتے، خلوت میں، اور رمضان کی برکت سے ایک جذبہ بنا ہوا ہے، 40 دن ایک ماحول میں رہنے کی وجہ سے جذبہ بنا ہوا ہے، یہ جو جذبہ ہے یہ بارش کا پانی ہے، یہ بارش کا پانی. عمرے کے لیے چلے گئے تو بارش کا پانی لے کر آئے، اعتکاف میں آ گئے بارش کا پانی، جماعت میں نکل گئے تو کیفیت بدل گئی، یہ بارش کا پانی. یہ بارش کا پانی لے کر آئے تو ایک ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے تک تو یہ صاف صاف پانی لوگوں کو ملے گا، تو ان کو نفع پہنچے گا آپ سے، اور اس کے بعد پانی میں مٹی شروع ہو جائے گی، اور پھر پانی گدلا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان بھی پہنچے آپ کی گفتگو، بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بنے. ہو سکتا ہے کہ پانی گدلا ہو گیا تو آپ جو بول رہے ہیں وہ اصول سے ہٹ کر بول رہے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر بول رہے ہیں، اور وہ جو اپنے دل پہ محنت کر رہا ہے، وہ عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں بھی پانی برستا ہے اور اندر اس کا چشمہ تو جاری ہے، تو وہ بہت کچھ لے کر آتا ہے، اور وہ عمرے سے جو پانی لایا ہوا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کا خود کا پانی جاری ہے، تو وہ جب جب بھی کسی سے بات کرے گا ہدایت ہی ہدایت ہوگی، اور پانی میں ذرہ برابر میل نہیں آئے گا. اس لیے بھائی خلوت بہت ضروری ہے، خلوت بہت ضروری ہے، خلوت بہت ضروری. حضرت یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ تعالی، بڑے عالم اور بڑے صوفی گزرے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ کہ خلوت نشینی، خلوت میں بیٹھنا، یکسوئی اختیار کرنا، یہ صدیقین کی آرزو ہوتی ہے. صدیقین کی آرزو یعنی صدیق، مقام صدیقیت جو ہے یہ ولایت کا سب سے اونچا مقام، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام مقام صدیقیت ہے. یعنی نبوت کا درجہ اور نبوت کے درجے کے بعد نیچے پھر ولایت کا درجہ، ولایت نبوت، ولایت اور نبوت. تو ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ مقام صدیقیت ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب اپنے پاس بلائے تو مقام ولایت کے ساتھ اور مقام صدیقیت کے ساتھ بلائے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام انسانوں میں سب سے اونچے صدیق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقیت کا جو مقام ان کو نصیب ہوا وہ کسی کو نہیں ملا. اسی لیے تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور مقام صدیقیت علماء کے لیے، مقام صدیقیت اور مقام نبوت کتنا قریب ہے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو مقام نبوت اور مقام صدیقیت کی فہم ہے وہ جب اس میں گوتا لگاتے ہیں اور مقام نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مقام صدیقیت کو، تو اتنی مشابہت دونوں میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور صدیق کو نبی سمجھ بیٹھتا ہے. اور کہا کہ علامہ ابن حزم الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہی مغالطہ ہوا کہ انہوں نے جب مقام نبوت اور مقام صدیقیت پر غور کیا، یہ تشبہ لگ گیا، اسی وجہ سے انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امہ صدیقہ نبیہ کہہ دیا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیہ تھی اور عورتوں میں بھی نبوت جاری ہے. یہ ایک علمی بات تھی بیچ میں. یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے صدیقیت کا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر چونکہ بالکل، یعنی جہاں صدیق اکبر کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے، بالکل یوں لگے ہوئے ہیں. اور ان کے بعد پھر دوسرا صدیق، پھر تیسرا، الگ الگ مرتبے. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مقام مقام نبوتے، جب کوئی فیصلہ فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ ایک طرف اور صدیق اکبر کا فیصلہ الگ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی حکمتوں کو بعد میں دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ قام مقام النبوت، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نبوت کے مقام پر کھڑے تھے، اتنا قریب ہوتا ہے یہ. یہ میں نے اس لیے تھوڑا عرض کر دیا کہ صدیق کا مقام تو بہت اونچا، لیکن صدیقوں کی آرزو اور وش ہوتی ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھ جائیں. اور یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا میلان اور کسی کا انکلینیشن خلوت کی طرف ہو جائے، خلوت کی طرف کہ بیوی نہ ہوتی تو میں الگ تھلگ بیٹھا رہتا، لیکن بیوی بھی اللہ کا ایک حکم ہے تو اب مجھے اس کے حقوق پورے کرنے ہیں، بچے نہ ہوتے میں بالکل الگ تھلگ رہ جاتا، یہ میری امامت نہ ہوتی تو میں الگ تھلگ ہو جاتا، یہ دعوت اللہ کا کام نہ ہوتا تو یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی خلوت کا. حبب الیہ الخلا، اچاٹ ہو جاتی ہے طبیعت ہر چیز سے. لیکن یہ کیفیت تو بہت اچھی ہے، لیکن سنت نبوی کیا ہے؟ سنت نبوی یہ ہے کہ خلوت کی محبت کے باوجود ضروری خلوت کے بعد پھر مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ضروری خلوت، خلوت تو روزانہ کرتے تھے، یومیہ خلوت آپ کی تھی. ان لک فی النہار سبحا طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، روزانہ راتوں کو خلوت میں رہتے تھے، خلوت میں. اور خلوت میں اتنا عروج ہوتا تھا، اللہ اکبر. پہلے تو یہ کہ آپ کی روحانیت اتنی اعلیٰ، اور جب خلوت میں آدمی چلا جاتا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے بالکل خاموش سمندر ہے اور اس میں جب جوش آتا ہے اور ابھرنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خاموشی کی کیفیت، اور پھر جب خلوت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے رات کو اور اس میں سمندر میں جوش آتا تھا تو پتہ نہیں وہ کہاں تک اوپر اچھلتا ہوگا. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پوچھتے تھے کون، حجرہ عائشہ میں پوچھتے تھے کون عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، اس سے کہ اتنا مقام رفیع ہو جاتا تھا کہ دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے. تو عائشہ کو دیکھ کر پوچھتے تھے کہ کون، تو کہتے تھے کہ میں عائشہ ہوں. کہا کون عائشہ؟ تو کہتی تھی کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھتے تھے، اور وتر کے بعد جو ہیں دو رکعت اذان ہوتی تھی تو دو رکعت سنت پڑھتے تھے، اور دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے تھے زمین پر، زمین پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، اور لیٹنے کے بعد پھر اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے. اس کی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عروج اتنا، روحانی عروج اتنا اونچا ہوتا تھا کہ اگر اس حالت میں مسجد نبوی میں آتے تو شاید صحابہ دیکھ نہ پاتے. اور زمین میں چونکہ پستی ہے اور انسان زمین سے بنا ہوا ہے تو آپ زمین کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے اختیار فرما لیتے تھے، تو زمین کی صحبت کی وجہ سے عروج سے نزول کی طرف آتے تھے، اور عروج سے نزول کی طرف آ کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے. خلوت کے میرے بھائی بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد. تو کیا فرماتے ہیں حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی کہ کسی کا انکلینیشن اگر خلوت کی طرف ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی کام میں لگا رہے، کام میں لگا رہے لیکن خلوت کی طرف رجا، تو یہ اس کی کمال استعداد کی دلیل ہے. یہ دلیل ہے کہ اس میں روحانی استعداد کامل درجے میں پیدا ہو گئی ہے، کمال تک پہنچ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، کیا فرماتے ہیں یکسوئی کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یکسوئی سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. لوگ پوچھتے ہیں کہ اخلاص کیسے لائیں، یکسوئی، یکسوئی سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یکسوئی کی دولت نصیب ہو گئی اس نے اخلاص کے ستون کو پکڑ لیا. تو یکسوئی کو اختیار کرو. دو چیزیں کرنے کی، اب کم بولنا اور مکسنگ کم، ان دونوں میں سے بھی اہم کون سا ہے؟ جب آپ مکسنگ ہی بند کر دیں گے تو پھر بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اکیلے اکیلے تو نہیں بولیں گے نا. جب مکسنگ ہی ختم کر دیں گے تو بولنے کی، تو اصل چیز یہ ہے کہ کم کم، لیکن جب ضرورت کے پیش نظر مکس ہونے کا موقع آئے تو اس وقت بھی زبان پہ کنٹرول. کیا اصول کیا ہے؟ تول پھر بول، پہلے تولو کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں ضروری ہے، میں جو بولنے جا رہا ہوں صحیح ہے، میں جو بولنے جا رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں، گناہ تو نہیں. بہت زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، عادت ہوتی ہے بعضوں کو، بس بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں. عادت ہوتی ہے بعضوں کو کہ ہر چیز پہ تبصرہ، ہر چیز پہ کامنٹ. کمال والا آدمی تو وہ ہے جو خاموش رہے. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کندیا شریف والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے سلسلے میں اوپر بھی ایک خواجہ خان محمد ہے کندیا شریف میں، اسی خانقاہ میں اوپر بھی خواجہ خان محمد ہے ان کے سلسلے میں. تو وہ خواجہ خان محمد جب تھے خانقاہ میں تو اس وقت خانقاہ محدود تھی، اور خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسند پر بیٹھے تو دھیرے دھیرے وہ خانقاہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں بھی مشہور ہوئی، اور بیرونی ممالک میں بھی خواجہ خان محمد صاحب کا تعارف ہوا. بہت اونچے پائے کے بزرگ، ہمارے یہاں ہر سال اکیڈمی میں تشریف لاتے تھے، جب بھی ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لاتے تھے. ختم نبوت کانفرنس میں چونکہ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے تو ہر سال تشریف لاتے تھے، تو ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب آئے ہوں اور یہاں نہ آئے ہوں. اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد، اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے صاحب علم بھی تھے اور بزرگ بھی، نیک بھی بہت، سید تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مجاز صحبت تھے، لیکن طبیعت حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی یہ تھی کہ تمام تر علمی جلالت شان کے باوجود اس پر ہمارے سب بزرگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علمی وارث حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ ہیں، امین ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، لیکن اس جلالت شان کے باوجود جہاں پتا چلتا تھا کہ پاکستان میں فلاں جگہ پر کوئی بزرگ ہیں، باقاعدہ سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہیں پتا تھا، ملنے کے لیے گئے، ملنے کے لیے گئے، کندیا شریف پہنچے تو وہاں خواجہ صاحب نہیں تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت دورے پر ہے، تو کہا کہاں ہے، تو کہ فلاں جگہ پر، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہاں چلتے ہیں، ملاقات ہوئی، دونوں کی ملاقات، ملاقات ہوئی تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں تو آپ کا شاگرد ہوں، کہ شاگرد ہیں، تو کہا کہ جی ہاں ڈاویل میں نے آپ سے پڑھا ہے، استاد شاگرد، میں نے تو آپ سے پڑھا ہے، اور حضرت کو اگر مجھ سے ملاقات کی تمنا تھی تو حضرت حکم فرما دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا، یہ بڑوں کی باتیں، اب بار بار ملاقات ہوتی تھی، لیکن ملاقات میں کہتے ہیں کہ حضرت بن نوری کو دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ یہ چھوٹے ہیں، اور خواجہ خان محمد صاحب کو دیکھو تو لگتا تھا کہ یہ چھوٹے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا اتنا احترام، تو یہ تو احترام کر رہے تھے ان کے استاد ہونے کا، وہ کس چیز کا احترام کر رہے تھے، ان کی بزرگی کا، یعنی اتنا اونچا مقام تھا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت خاموش، بولتے نہیں تھے، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر بنانے کا فیصلہ ہوا تو حضرت نے شرط یہ لگائی کہ میں امیر تب بنوں گا جب خواجہ خان محمد صاحب کو نائب امیر بنایا جائے، اس لیے کہ میں کسی اللہ والے کی پشت پناہی سے چل سکتا ہوں، مجھے کسی اللہ والے کی پشت پناہی کی ضرورت ہے، کتنا اونچا مقام ہوگا بزرگی میں، اب یہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں اکیڈمی میں آتے تھے، اگر آپ ہمارے حفیظ احمد علی صاحب کو پوچھیں، مولانا ایاز صاحب کو پوچھیں، مفتی سلیمان کو پوچھیں کہ خواجہ خان محمد صاحب جتنی مرتبہ آئے آپ نے کبھی ان کو بات کرتے ہوئے سنا، کوئی لفظ آپ نے سنا، کتنے لفظ آپ نے ان سے سنے، تو ان کو سوچنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے بات بھی کی تھی یا نہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اگر کوئی اس نیت سے بیٹھے کہ یہ شخص جتنے الفاظ جتنے ورڈز بولے گا میں کاؤنٹ کروں گا، وہ آسانی سے کر سکے گا، اتنی بڑی تنظیم کے صدر ہیں، اتنا بڑا دن کا کام کر رہے ہیں، لاکھوں مرید ہیں پاکستان میں ان کے اور بیرون ممالک بھی، تو وہ جو خواجہ خان محمد پہلے والے ہیں انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے سلسلے میں کچھ سالوں کے بعد ایک شخص یہاں مسند نشین ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور جب وہ اس مسند پر بیٹھے گا تو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ کندیا شریف سے نکل کر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے نکل کر بیرونی ممالک میں بھی پھیل جائے گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس مضمون پر اور میں کچھ عرض کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہم اور ضروری باتیں آ گئی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، یہ ہماری ہم سب کی ضرورتیں ہیں میرے بھائیو، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو اور یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ سی ڈی بھی آپ کو بعد میں ملے گی، دو بارہ اس کو سنو، اب خلوت اور جلوت، یہ بات میں ذرا سمجھا دوں، خلوت اور جلوت، خلوت، خلوت میں تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کی خلوت کیا ہے بھائی، روزانہ کی خلوت آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ شروع کرو 15 منٹ سے، میں لوگوں کی دوں کہ شروع کرو 15 منٹ سے، کیا کرو آپ 15 منٹ میں، یا تو اپنی تلاوت کر لو یا اپنی تسبیحات پوری کر لو، 15 منٹ سے شروع کرو، لیکن خلوت کا کیا معنی کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور تلاوت کرتے کرتے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اس کو بھی نہیں، خلوت کا معنی یہ کہ ایک کمرے میں چلے جاؤ، بیوی بچوں سے بھی کہہ دو کہ یہ میرا 15 منٹس خلوت کا ٹائم ہے، نو ڈسٹربنس، 15 منٹس بس، وہی کام کرو جو ابھی کرتے ہیں، لیکن تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب خلوت میں آ گئے تو آٹومیٹکلی ذہن اللہ کی طرف جائے گا، تلاوت کر رہے ہیں میرا اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، بس یہ خلوت، फिर 15 मिनट के बाद और 15 मिनट बढ़ाओ, 20 मिनट्स कर दो, 25 मिनट्स कर दो, यानी वो जो मामूलात जो बाहर आप कर रहे हैं उसे खलवत में ले जाओ, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा। इसीलिए हमारे मशाइख के यहां तरीका गया था, हमारे इंग्लैंड में तो ऊंच नीच बहुत होती है अवकात में, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में अवकात मोतदिल है। तो मामूल सबका यह होता था कि तहज्जुद में उठते थे तो तहज्जुद में अकेले तन्हाई में राजो नियाज, अल्लाह से बातचीत करना, दुआएं करना, जिक्र जहरी उसी वक्त करते थे, तो ये उनकी खलवत होती थी। और इसी खलवत की बरकत से उन्होंने बहुत काम कर लिया। हमारे हजरत लुधियानवी रहिमहुल्लाह तआला, हजरत लुधियानवी रहिमहुल्लाह तआला तहज्जुद के वक्त उठ जाते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, दुआएं करते थे खूब, और उसके बाद जिक्र जहरी, और जिक्र से फारिग होने के बाद चले जाते थे मस्जिद अल फलाह में। और पाकिस्तान में हजरत की मस्जिद में के बारे में मुझे मालूम है कि फजर की अजान और फजर के दरमियान तकरीबन आध घंटा रहता था, तो मस्जिद में ऐसे वक्त में दाखिल होते थे कि हजरत दाखिल होते थे और अजान हो रही होती थी, यानी अजान से पहले ही घर से निकल आते थे, अजान हो रही होती थी और हजरत जो है फिर मस्जिद में दाखिल होकर के दो रकात सुन्नत पढ़ते थे और दो रकात सुन्नत पढ़कर सीधे मेहराब में पहुंच जाते थे चूंकि इमाम थे, और दो रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जमात के वक्त तक कुरान पाक की बहुत गौर व फिक्र के साथ तदब्बुर के साथ तिलावत फरमाते थे। ये सुबह का पहले रूहानी ब्रेकफास्ट और फिर फजर के बाद जो है वो जिस्मानी ब्रेकफास्ट होता था। खलवत मेरे भाइयों, खलवत, खलवत, तो डेली खलवत का एहतमाम करो, डेली खलवत, हाँ डेली खलवत। यहां जिक्र की मजलिस होती है, इसमें भी खलवत मिल जाती है क्योंकि एक माहौल बना हुआ होता है, तो डेली खलवत का एहतमाम करो। और फिर मंथली खलवत, हमारे यहां मंथली खलवत का निजाम यह है कि आ जाओ यहां शनिचर की शाम को और इतवार की सुबह तक यहां रहो, ये 12 घंटे हो जाएंगे आपके, और फिर ये सालाना खलवत। और जो इस निजाम में नहीं चल सकता अपने तौर पर खलवत की फिक्र करें। और देखो ये खलवत में भी शेख की रहनुमाई की जरूरत होती है, वरना कभी कभी खलवत में जाकर के फिर शैतान देखेगा कि ये तो खलवत में आ गया है तो वो भी फिर खलवत वाले काम करेगा, तो खलवत में कुछ रोशनी नजर आएगी, कभी कोई शक्ल भी नजर आ जाएगी। ये इस तरफ बगैर मशाइख की रहनुमाई के जो लोग खलवत नशीनी इख्तियार करते थे, ऐसे ही लोगों ने मेहदी होने का और नबी होने का दावा किया है इससे शेख की रहनुमाई में, ताकि जो कुछ नजर आए। हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक साहिब ने खत लिखा कि हजरत जब जिक्र करने लगता हूं तो सामने जो है वो रोशनी मुझे नजर आती है, तो अहवाल तो अपने शेख को बताने चाहिए, तभी तो शेख रहनुमाई कर सकेगा। जब जिक्र करता हूं तो मुझे रोशनी नजर आती है, उस बेचारे ने सोचा होगा कि बहुत अच्छी हालत है मेरी, रोशनी। तो हजरत ने फरमाया कि अखरोट खाओ और सर पे मालिश करो तेल, और जिक्र को छोड़ दो, इसलिए कि दिमाग पर खुश्की हो गई है। हकीम भी थे हजरत, तो कहा कि ये जो आंखों से जो कुछ नजर आ रहा है आपको, ये दिमाग की खुश्की की वजह से, ये वो अनवार और वो नहीं है। शेख की सरपरस्ती में रहना जरूरी है, इसीलिए शेख ये राह जो है बहुत नाजुक राह है, इसलिए इसमें शेख की जरूरत होती है। तो भाई खलवत जो है इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करें। इसी वजह से इस तकरीर में हमने भी कहा है कि ये यकसुई भी बड़ी नेमत है। अब समझ में आ गया ये जुमला, ये यकसुई भी बड़ी नेमत है राह सुलूक में तरक्की के लिए और अल्लाह ताला की निस्बत की हुसूल के लिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नुजूल वही से पहले खलवत को महबूब कर दिया था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल यकसुई हासिल हो। चुनांचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर गारे हीरा में कई कई दिन क़याम फरमाते थे। जब बंदा दुनियावी कारोबार से अलग होकर यकसुई के साथ खुदा की याद में मशगूल रहेगा तो उसे अल्लाह ताला का खास ताल्लुक नसीब होगा। अब जाहिर है कि जितना इख्तिलात कम होगा उतनी ही यकसुई ज्यादा होगी, और जितनी यकसुई ज्यादा होगी उतनी ही जल्द रूहानी तरक्की होगी। एतिकाफ रमजान के मकासिद में से एक मकसद ये भी है कि यकसुई हासिल हो। असल नीयत तो ये होनी चाहिए, असल नीयत तो ये होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं एतिकाफ में इत्तिबाए सुन्नत की गर्ज से। हजरत मुजद्दिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े सूफी भी थे, تو اعتکاف میں لوگ جاتے ہیں تو جب ذہن نہیں بنایا جاتا تو پھر سالکین کے ذہن میں ایک ہی بات رہتی کہ میں تو ایک سوئی کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ اتباع سنت کی نیت ختم ہو گئی. تو اسی مرض کے ازالے کے لیے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ اتباع سنت کے اوپر ہزاروں یکسوئیاں قربان، یہ فرماتے تھے اتباع سنت کے اوپر ہزاروں یکسوئیاں قربان. یعنی یکسوئی تو بہت اعلیٰ چیز ہے لیکن اتباع سنت اتنا اہم ہے کہ اس پر ہزاروں یکسوئیاں ہم قربان کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک کو صرف یکسوئی کی نیت سے نہیں آنا چاہیے، اتباع سنت، اتباع سنت میں یکسوئی کے لیے جا رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 دن کے لیے یکسوئی میں جاتے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں. اور جب اتباع سنت کی نیت سے آئے گا تو پھر یکسوئی ہی میں وقت گزارے گا، اس لیے کہ وہ تو اسی مقصد کے لیے آیا ہوا ہے. تو جتنی اعتکاف رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یکسوئی حاصل ہو، اور یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ اختلاط اور ملنے جلنے سے خوب پرہیز ہو، شدید ضرورت کے بغیر کسی سے ملنا جلنا نہ ہو، بس اپنے کام میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، آپ سب دوستوں کو بھی عمل کرنے والا بنا دے. تو یہ جو ڈیلی یکسوئی، یومیہ یکسوئی، اور پھر منتھلی یکسوئی، ماہانہ یکسوئی، اور پھر اینیول یکسوئی، سالانہ یکسوئی، اس کا اہتمام کرے اور اس یکسوئی میں معمولات پورے کرے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کہ آپ نے اگر یکسوئی شروع کر دی اور اہتمام سے شروع کر دی اور صحیح طریقے سے، تو آپ کے معمولات بھی پورے ہو جائیں گے، مگر اٹھ کر کے اس کمرے سے نکلنے کا آپ کا جی نہیں چاہے گا، آپ مجبور کر کے نکلنا پڑے گا، اتنا لطف آئے گا آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے یکسوئی میں. اور دھیرے دھیرے پھر فیضان اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اترے گا، اور یہ یکسوئی ایسی ہو جائے گی یکسوئی کہ پھر پبلک کے اندر بھی آپ کی یکسوئی رہے گی اللہ کے ساتھ. بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لیکن کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ بھائی تو کہاں ہے، کلاس میں بھی کہتے ہیں نا طالب علم کو کہ تو یہاں ہے یا کہیں اور ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے استاد کو لیکن نہ اس کی پل جھپک رہی ہے نہ کچھ حرکت کر رہا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ چونکہ یکسوئی، یہ اس پریکٹس سے، اس مشق سے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. ایک میں ہوں اور شگلے، یاد دوست ساری جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. بس یہ خلوت میں بیٹھ بیٹھ کر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو جب یہ اللہ دل میں اتر جاتا ہے، ہر چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، تو پھر موت کے وقت بھی کوئی چیز سامنے آئے گی نہیں، سامنے نہیں آئے گی، سامنے نہیں آئے گی. وہ واقعہ رہ گیا تھا، وہ مکمل کر دوں کہ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی دکان میں، جڑی بوٹی کی دکان میں وہ درویش آیا، درویش، اور اس دیکھنے لگا تو کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے، تو کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں میں سے فرشتہ روح کیسے نکالے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب روح نکل رہی ہوگی تو یکسوئی نہیں ہے، سولیٹیوڈ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. تو اب یہ کہ بیوی بھی یاد آئے گی کہ میں بیوی سے الگ ہو رہا ہوں، بچوں سے الگ ہو رہا ہوں، میرے خزانے کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا. تو کہا کہ یہ جو یہ شیشیاں ہیں یہ بھی تو پیسہ ہی ہے نا، اس کو بیچ کر پیسہ، یہ بھی اسیٹ ہے. تو کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں سے فرشتہ کیسے روح نکالے گا. تو اس نے کہا، غصے میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ خریدنے والا ہے نہیں، ایسے ہی بھکاری اندر داخل ہو گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سوال کا ہاتھ پھیلائے گا، دستے طلب دراز کرے گا. تو اس نے غصے میں کہا کہ یہاں سے بھاگ، فرشتہ جیسے تیری روح نکلے گی ویسے میری نکلے گی. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں میری کیسے نکلے گی، میں بتاؤں میری کیسے نکلے گی، کہا بتا. تو اس کے کندھے کے اوپر ایک چادر تھی، اس نے چادر کو جھاڑا اور دکان میں وہیں لیٹ گیا، اور لیٹ کر کے چادر کو اوڑھ لیا، پاؤں کے نیچے دبا لیا ایک کنارہ، دوسرا کنارہ سر کے نیچے، اور کہا دیکھو میری تو ایسے نکلے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. لیٹا رہا ہو، اب دیکھ لیا کہ بھائی ایسے نکلنے والی ہے تیری روح. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ تیری روح کیسے نکلے گی، اب جا یہاں سے. لیکن وہ اٹھے ہی نہیں, تو غصے میں آیا اور آ کر کے لات ماری کہ نکل یہاں سے, تیری روح کیسے نکلے گی میں نے دیکھ لی, لیکن وہ حرکت ہی نہ کرے, اس نے نفس دیکھی انتقال کر چکا تھا, دل پر چوٹ لگی کہ اوہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں مر سکتے ہیں, اور میں واقعی ان شیشیوں میں پڑا ہوا ہوں, بس دکان ایسے ہی چھوڑ کر کے نکل گئے. اور پھر شیخ فرید الدین عطار اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی گزرے, جن کا آج ہم برطانیہ میں لیسٹر میں ذکر کر رہے ہیں, اور مسرت سے دل لبریز ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ کاش کے ان کی جوتیوں کی خاک کہیں مل جاتی تو ہم اپنے چہرے پہ ملتے, اپنے سر پہ ملتے, آنکھوں کا سرما بناتے. تو یکسوئی ہے, یکسوئی ہو, ہر چیز میں ہمارا دل لگا ہوا نہ ہو, اور یہ سلوک کا راستہ یہی سکھاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.